ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنا تعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من أعاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي النفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساته یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قال، کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کرے حدیث میں، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمناوٹ کرتا ہے تو میں اس کو میری طرف سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا الٹیمیٹم دیا گیا۔ دراصل कोई बंदा अल्लाह के वली के साथ बिगाड़ करके गोया अल्लाह ताला के साथ बिगाड़ करता है, इसलिए कि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, जैसा कि हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम उसके साथ मोहब्बत करो। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके साथ मोहब्बत करने लगते हैं, फिर उसके बाद वो आसमानों में मलय आला के अंदर ऐलान करते हैं फरिश्तों में कि अल्लाह ताला अपने फला बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनके साथ मोहब्बत करो। चुनांचे मलय आला वाले उसके साथ मोहब्बत करते हैं, ثم يوزعوا له القبول في الارض, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से रूए जमीन में उसके लिए कबूलियत उतारी जाती है। गोया एक निजाम मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने अपने वली के साथ कायम किया। अल्लाह खुद भी मोहब्बत फरमाते हैं, अपने मकबूल फरिश्ते जो सारे फरिश्तों के सरदार हैं उनको हुक्म दिया, फिर उन्होंने तमाम फरिश्तों में ऐलान किया और वो भी सब मोहब्बत करने लगते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से रूए ज़मीन पर उसके ये मोहब्बत उतारी जाती है, एक पूरा एक निज़ाम मोहब्बत कायम हुआ। ऐसे आदमी के साथ जब कोई आदमी दुश्मनावट करता है तो गोया उसने अल्लाह ताला की दुश्मनावट मोल ली। दोस्त का दुश्मन भी तो दुश्मन हुआ करता है, तो जिसने अल्लाह ताला के दोस्त के साथ दुश्मनी कर ली तो जाहिर है फिर अल्लाह ताला उसको क्या दोस्त रखेंगे, नहीं, अल्लाह ताला भी उसको अपना दुश्मन बनाएंगे। और अल्लाह ताला को अपने उस महबूब बंदे के साथ जो मोहब्बत और रहमत है वो इसके साथ यानी इस दुश्मनावट करने वाले के साथ लानत से बदल जाएगी, उसके हक में वो लानत और अल्लाह ताला की नाराजगी वो मोल लेता है। उसी को यहाँ बारी ताला ने ताबीर किया फकद आज़मतुहु बिलहर, वो या पूरा खुदा ही निज़ाम उस आदमी के खिलाफ हो जाता है, बहुत बड़ा खतरा वो आदमी ऐसा करके मोल लेता है। وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ, اور میرا بندہ میرا قرب نہیں حاصل کرتا کسی چیز کے ذریعے سے جو مجھے زیادہ محبوب ہو اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کی, یعنی بندوں کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بہترین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ فرائض ہے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان کو ادا کر کے بندہ جتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے کسی اور چیز سے اسا ایسا قرب وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عنایات ربانی جب اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی ہدایت کے لیے ہادی اور رہنما نبیوں کی شکل میں بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان بندوں کو دین اور شریعت عطا کیا جاتا ہے, اور اسی دین اور شریعت کے ذریعے سے گویا ایک ملت وجود میں لائی جاتی ہے۔ اس دین اور شریعت کے اندر جن عبادات کا حکم دیا گیا, جن کاموں کو کرنے کو ضروری قرار دیا گیا, وہی فرائض اور واجبات ہیں, وہ جو بندہ جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور محبت کو وہ اتنا ہی زیادہ کھینچے گا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے والی کوئی چیز فرائض سے بڑھ کر نہیں۔ آج کل عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے, لوگ نفل اعمال کے اندر ایسے لگتے ہیں کہ فرائض کی طرف سے
غفلت برتتے ہیں,
نفل میں خوب لگ رہے ہیں, اور جو فرض ہے اس کی ادائیگی کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے, حالانکہ فرض کی طرف سے غفلت برت کر نوافل کا انجام دینا کسی طرح اس کے حق میں مفید نہیں, وہ نوافل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی میں نے جو چیز تیرے اوپر لازم کی وہ تو کرتا نہیں, کسی نے کسی کو اپنے یہاں ملازم رکھا اور اس کو ملازمت پر رکھتے ہوئے اس کی ڈیوٹی متعین کی کہ یہ کام تجھے کرنا ہے, اب وہ جو ڈیوٹی والا کام ہے وہ تو کرتا نہیں, دوسرے کام کرتا رہتا ہے, آقا کے لیے چائے بناتا ہے, اس کے گھوڑے کو جو ہے دانا کھلاتا ہے, اس کے گھر کا پانی بھر لیتا ہے, جھاڑو دیتا ہے, ارے سارے کتنے ہی کام کیوں نہ ہو 24 گھنٹے کرتا رہے, لیکن جو اس کی ڈیوٹی مقرر کی گئی ہے جب اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ کسی طرح بھی یہ سارے کام اس کی تلافی کرنے والے نہیں, کبھی بھی آقا کی خوشنودی اس کو حاصل نہیں ہوگی, وہ کہے گا کہ عجیب آدمی میرا, میں نے جو کام اس کے لیے لازم کیا ہے اس کو تو کرتا نہیں, جسے سب دھندے کرتا رہتا ہے, اگرچہ وہ دوسرے کام بھی آقا ہی کی اس کے لیے کر رہا ہے لیکن آقا کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض اور واجبات بہت قلیل مقدار میں لازم کیے گئے ہیں. دیکھیے شریعت کے اندر آپ فرائض کو دیکھیں گے تو فرض نمازیں 5 اور ان میں بھی رکعتیں دیکھ لو کل ملا کر 17 تمام فرض نمازوں کی, تو گویا فرائض کی اور واجبات کی مقدار بہت قلیل ہے. روزے ہیں سال بھر کے اندر 1 مہینے کے, زکوٰۃ جو ہے وہ جو ہے 40واں حصہ اور وہ بھی ایک مخصوص مال کے اندر اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد, تو مطلب یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کا جو سلسلہ ہے اور مقدار ہے وہ بہت قلیل ہے, لیکن قلیل ہونے کے باوجود بندہ اگر اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کے قرب کو, اس کی رضا اور خوشنودی کو اور اس کی محبت کو جذبہ کرنے والے ہیں. اسی سے بندہ اللہ کی محبت کیا کر پاتا ہے, حاصل کر پاتا ہے, یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے فرائض کی ادائیگی میں واجبات کی ادائیگی میں کبھی آدمی کو کمی نہیں کرنی چاہیے, یہ گویا بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی ان کے ذریعے سے جتنی حاصل ہو سکتی ہے کسی اور, اس لیے فرض نمازیں ہیں, فرض روزے ہیں, جو چیز بھی فرائض واجبات میں سے ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے. اسی کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کا بہترین ذریعہ کیا ہے, فرائض. اللہ اس سے جتنا خوش ہوگا کسی اور چیز سے نہیں ہوگا. اور پھر آگے ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, اور پھر آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جو ہے نفل اعمال کے ذریعے سے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. فرائض کی ادائیگی کے ساتھ آدمی اگر نفل اعمال کا بھی اہتمام کرتا ہے تو یہ نفل اعمال جو ہے جس کو قرب بن نوافل سے تعبیر کیا جاتا ہے وہی آدمی کو مقام ولایت تک پہنچاتا ہے. لیکن خالی نفل عمل نہیں, فرائض کے ساتھ فرائض اور واجبات کی ادائیگی تو بنیادی حیثیت رکھتی ہے, وہ تو ہر ایک بندے کو کرنی ہی ہے. اب اس کے ساتھ اللہ کے جو بندے نفل اعمال کا بھی اہتمام کریں گے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے تو آدمی پھر ان نفل اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ساتھ, یہاں تک کہ حتی احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ, باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے فرائض کے ساتھ ساتھ نفل اعمال کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں اپنے اس بندے کو اپنا دوست بنا لوں, گویا مقام ولایت حاصل ہوتا ہے کائے کے ذریعے, نفل اعمال کے ذریعے. لیکن نفل اعمال کے ذریعے سے کب, جبکہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہو. فرائض کی ادائیگی اور اہتمام کے بغیر ہو تو کچھ بہرحال یہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں. فکن تو سماؤ الذی, تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں, اس کی قوت شنوائی بن جاتا ہوں جس سے جو ہے وہ سنتا ہے. وہ بصر الذی یبصر بہ, اور میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. اور اب یہ کیا مطلب ان چیزوں کا, کہ وہ آدمی اللہ نفل اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے تمام اعمال جو ہیں, اس کی حرکات و سکنات خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوا کرتے, اس کا دیکھنا اللہ کی رضا کے لیے, انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جس سے اللہ کیا ہو, راضی ہو. اس کا سننا اللہ کی رضا کے لیے, انہی چیزوں کو سنتا ہے جس سے اللہ خوش اور راضی ہو. اس کا پکڑنا اللہ کی رضا کے لیے, انہی چیزوں کو ہاتھ لگائے گا جس سے اللہ راضی ہو. اس کا چلنا اللہ کی رضا کے لیے, گویا اس کے سارے اعمال خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے وجود میں آتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ یہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور پھر وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں. ایسا بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے, قبول کر لیتے ہیں. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے, پناہ حاصل کرتا ہے, تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. کسی مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے, اس کی حفاظت فرماتی ہے. وَمَا تَرَدَّدْتُ أَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِي مُؤْمِنٌ, اور پھر میں کسی کام کرنے سے اتنا نہیں ہچکچاتا ہوں جتنا مومن کی روح قبضہ کرنے سے. ذرا حالے کے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے, یعنی وہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ, بندہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی ناخوشی کو ناپسند کرتا ہوں, یعنی اس کو جو چیز پسند نہیں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں اور موت کو ناپسند کرتا ہے. یہ دراصل ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے کہ مگر اس کے لیے موت کے سوا چارہ کار نہیں. یعنی اوپر جو فرمایا گیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے, آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے, ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے, پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے, اور وہ جو مانگتا ہے اللہ دیتے ہیں, جس سے پناہ چاہیے حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ پناہ دیتے ہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ موت کیوں آتی ہے اس پر؟ اللہ کا جب اتنا مقرب بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو موت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے بس اس کے اسی تعلق کی وجہ سے. مجھے بھی مجھے جو کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھے جو کام کرنے ہیں, مجھے کرنے والے کاموں میں کسی بھی کام میں مجھے اتنا تذبذب اور اتنی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی جتنی بندے مومن کی روح کو قبضہ کرنے میں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے, کون؟ مومن. اور اس کو جو چیز ناپسند ہو اس کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں. لیکن بہرحال دنیا کا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فنا مقدر فرما رکھی ہے, اس لیے موت کے بغیر چارہ کار نہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے کہ بندے کی جو ناپسندیدہ چیز ہے اس میں اس کو ڈالا جائے. لیکن بہرحال چونکہ اس کو دنیا میں لایا گیا ہے, اور دنیا کی ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف سے فنا مقدر ہے, اس معنی کر کے فنا آنا ضروری ہے. مگر اللہ تعالیٰ گویا اس پر فنا لانے کے معاملے میں بھی بڑے تردد میں رہتے ہیں. موت تو آتی ہے, گویا تو اللہ تعالیٰ ہچکچاتے ہیں کہ اس کو موت دی جائے, چونکہ اس کو موت پسند نہیں, اور اس کو جو چیز پسند نہیں وہ اللہ کو بھی پسند نہیں. لیکن بارہ دنیا کا ایک نظام ہے, دنیا کی بناوٹ ایسی ہے, اس لیے موت اس کے لیے آنا ضروری ہے. یہ ایک سوال جو پیدا ہوتا تھا, اتنا قرب ہونے کے باوجود اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں, اس کا جواب دیا گیا. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوئس تو آنا بس ساتھ و کہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں. آپ نے اپنی دو انگلیاں ہی کھینچ کر کھول کر کے بتائیں, دوسری انگلیاں بند کی, یہ لمبی کر کے ہی, کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں. کیا مطلب ساتھ ساتھ بھیجے جانے کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے, آپ اور قیامت کے بیچ میں اور کسی نبی کا واسطہ نہیں, بس آپ کے بعد اب تو قیامت ہی آنے والی ہے. یہ جیسے دونوں کے درمیان میں ان دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی دوسری انگلی نہیں, یا یہ ہے کہ یہ جو بیچ کی انگلی جتنی بڑی ہے, کس سے؟ یہ شہادت کی انگلی سے, گویا آپ کے دنیا میں تشریف آوری اور قیامت کے آنے میں اتنا ہی فصل ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. اسی کو وما امر الساعۃ الا کلمح البصر, قیامت کا معاملہ جو ہے وہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے, او ہوا اقرب, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے بھائی قیامت کب آئے گی اس سوال میں اور اس چکر میں نہ رہو, وہ جب آئے گی نا تو اچانک آ جائے گی, اس لیے تم کو تو ہر وقت تو اس کے لیے تیار رہنا ہے. جو چیز اچانک آنے والی ہوتی ہے نا, تو آدمی 24 گھنٹے اپنے آپ کو اس کے لیے کیا رکھتا ہے, ریڈی اور تیار رکھتا ہے. تو آپ بھی ہو یا قیامت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه وانهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة هكذا ويشير باصبعيه فيمدهما. حضرت سعد بن سعد ساعدی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے, اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ کیا ان دونوں انگلیوں کو کھول کر کھینچ کر. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين. یہی روایت, اور جو حضرت ساری میں ساتھ سائنی سے آئی ایسی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی, وہ بھی یہی ارشاد نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں, گویا میرے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں, قیامت ہی آئے گی. حدثنا یحیی بن یوسف قال حدثنا ابو بکری عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ كهاتين یعنی اصبعین. تابعہ اسرائیل و نبی حسینی, یہی روایت ایک تیسرے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضور کا یہ ارشاد, آپ نے یہ ارشاد مختلف اوقات کے اندر فرمایا جس کو مختلف صحابہ نے سنا, حضرت سعد بن سعد نے بھی سنا, حضرت انس نے بھی سنا, حضرت ابو ہریرہ نے سنا, اور صاحب سب ان کو نقل کر رہے ہیں. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم کو قیامت کے لیے تیاری کرنی چاہیے, وہ تو اچانک آ دھمکے گی, اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں رہ جاؤ اور بے خبری میں جو ہے پھر پچھتانے کی نوبت آوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں. یا اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ، ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع و امید رکھتے ہیں، ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اے اللہ اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان بچوں کے لیے حفظ کو آسان فرما. ان کو شوق اور رغبت عطا فرما. ان کی پوری توجہ حفظ کے اندر لگا. ماں باپ نے ان سے جو امیدیں قائم کی ہیں پوری فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اے اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہلاکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. کل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما۔ اے اللہ، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر اے اللہ ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں رواداری، محبت، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو عام فرما۔ اے اللہ، جو لوگ ان میں بغض اور عداوت کے بیج بو کر اے اللہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔